بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کے، اور آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں سورہ نصر کا تعارف پیش کریں گے. قرآن مجید کے تقریباً آخری سوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب تشریف فرما ہیں. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن پہلے ہم تلاوت سنیں گے اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں ہم اس سورہ کا تعارف پیش کریں گے. ناظرین، سورہ نصر کی تلاوت ہم سب نے سنی، اور انشاءاللہ اس تلاوت کے بعد ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سورہ نصر کا تعارف پیش کیا جائے گا، اور پروگرام ہے پیام رحمان. ہمارے معزز مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. انشاءاللہ ہم گفتگو کا ان سے آغاز کرتے ہیں، چلتے ہیں ان کی خدمت میں اور بات کو ہم شروع کریں گے. قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
میں آپ کو پیام رحمان میں اور سحر عالمی نیٹ ورک کے اس اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں.
شکریہ بہت بہت.
قبلہ، سورہ کے مطالب، جو سورہ نصر ہے، اس کے مطالب اور بالخصوص اس کی تلاوت کی فضیلت اگر احادیث میں بیان کی گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس سوال سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے سوالات کی طرف جائیں گے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لاہلہ والصلاۃ علی اہلہ. میں محترم ناظرین، اسی طرح سے آپ کی خدمت میں سب سے پہلے سلام عرض کرتا ہوں.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جہاں تک سورہ نصر کی گفتگو ہے، تو یہ سورہ وہ ہے کہ جو مدنی ہے، یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے، جو 3 آیات، 19 کلمات اور 77 حروف پر مشتمل ہے. موجودہ جو ترتیب ہے قرآن مجید کی، اس میں 110 نمبر پہ ہے، اور جو واقعی ترتیب ہے، ترتیب نزول جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں 101 نمبر پر یہ سورہ واقع ہے. اس سورہ کے مختلف نام ذکر کیے گئے ہیں، جس میں یہی نصر ہے کہ جسے ہم جانتے ہیں، اور نصر اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ لفظ اس سورہ کی پہلی آیہ کریمہ میں آیا ہے،
اذا جاء نصر اللہ والفتح.
اور دوسرے یہ کہ اس میں کامیابی کی خبر دی گئی ہے، اور اس لیے سورہ کو سورہ نصر کہا جاتا ہے. دوسرا نام اس کا اذا جاء ہے، عام طور سے اذا جاء کے نام سے معروف ہے لوگوں کے درمیان. اور تیسرا نام اس کا تودی ہے. تودی کے معنی ہوتا ہے خدا حافظی کے، چونکہ اس سورہ میں اشارہ اس بات کے طرف کہ نبی کرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنقریب رحلت ہو جائے گی، ضمناً اشارہ ہے اور قرینہ ہے گویا کہ، لہذا اس کو سورہ
صراحت کے ساتھ نہیں آیت میں بیان نہیں ہوا ہے، بلکہ ایک اشارہ ملتا ہے،
اشارہ ہے. اس لیے اس کو سورہ تودی یعنی خدا حافظی کا سورہ کہا جاتا ہے. اس سلسلے ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام کے درمیان ایک خوشخبری دی سورہ کے جب تلاوت کی، تو لوگ خوش ہوئے، اصحاب کرام اس سورہ کی تلاوت کو سن کے خوش ہوئے. لیکن آپ کے چچا جناب عباس، ان کے چہرے پر غم کے آثار طاری ہوئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو حضور نے اس کا سبب پوچھا کہ سب تو خوش ہوئے، کیا وجہ ہے کہ آپ غمزدہ ہوئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ مجھے ایسا لگا اور میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ گویا کہ سورہ میں آپ کی رحلتی خبر دی گئی ہے، لہٰذا میرے اندر غم کے آثار پیدا ہوئے اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا ہی ہے کہ جیسا آپ نے کہا ہے کہ اس میں میری رحلت کی طرف اشارہ ہے. البتہ جیسا کہ آپ نے بھی کہا، اور حقیقت یہی ہے کہ صراحت اس بات کی نہیں ہے، کیونکہ اس میں کامیابی کا تذکرہ ہے، گروہ گروہ کر کے دین اسلام میں داخل ہونے کا ذکر ہے، اور تسبیح و تحلیل کا تذکرہ ہے. لیکن بعض قرائن سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کی خبر دی گئی. ایک قرینہ تو یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کا آخری مکمل سورہ ہے. جس طرح سے سورہ حمد پہلا مکمل سورہ ہے، اسی طرح سے یہ قرآن مجید کا آخری مکمل سورہ کہا جاتا ہے، کہ جو آخری سورہ کے مکمل سورہ کے طور پہ نازل ہوا. اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ آخری سورہ ہے اس لیے آپ کی رحلت طرف اشارہ. دوسرا یہ کہ اس میں ایک طرح سے یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ گویا کہ اب آپ کی رسالت مکمل ہو گئی ہے ہر لحاظ سے, اور آپ کو اب تیاری کرنی چاہیے دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرنے کی اور اپنے محبوب سے ملنے کی. تو یہ ایک دو قرینے جس سے سمجھا جاتا ہے کہ, یا جو حدیث میں نے ابھی حدیث شریفہ جو ذکر کی اس میں یہی ہے کہ رحلت آپ کی رحلت کی طرف اشارہ ہے. ابھی کس میں مطالب کیا بیان ہوئے, تو مطالب کے حوالے سے تو خود جیسا میں نے کہا کہ تین آیتیں کل ہیں, جس میں پہلی آیت میں ایک کامیابی اور فتح کے پیشین گوئی کی گئی ہے کہ ان قریب ایک فتح ملنے والی ہے, ایک کامیابی ملنے والی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عالم اسلام کو. اور دوسری آیت میں اس کامیابی اور اس فتح اور اس پیشین گوئی کی علامت بھی بیان کی گئی ہے, یدخلون فی ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ گروہ گروہ کر کے دین میں اللہ کے دین میں داخل ہو رہا,
یعنی اس پیشن گوئی کی باقاعدہ وضاحت ملتی ہے.
ہاں اس کی وضاحت,
ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا.
اس کے بعد جو تیسری آیت ہے سب بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا, اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح و تحلیل اللہ کی حمد و ثنا استغفار اور یہ سب کرنے کی تاکید کی گئی ہے. گویا کہ اس بات کی علامت ہے کہ جب بھی کامیابی ملے تو ہمیں اپنی کامیابی پہ مغرور نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس کے شکر کے طور پر اللہ کی حمد کرنی چاہیے, اللہ کی ثنا کرنی چاہیے, مزید اپنے استغفار میں جو ہے وہ مزید استغفار کرنا چاہیے, اپنے استغفار میں اضافہ کرنا چاہیے.
خود لفظ استغفار سے جو آپ نے ابھی حدیث شریف پیش کی تھی اس میں بھی یہ ملتا ہے کہ یہ گویا اس سورے کے اندر یہ اشارہ ملتا ہے کہ پیغمبر کی رحلت قریب ہے. تو کلمہ استغفار جو اس میں ہے واستغفر, اس سے بھی شاید ممکن ہے اگر کوئی دقت کرے اور تعمل کرے تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر کی زندگی کے آخری ایام میں
کہا جا سکتا ہے. البتہ یہاں پہ میں اس کی وضاحت دوسرے طرح سے کروں کہ یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ آپ استغفار کیجئے, تو استغفار جہاں ضروریت اس بات کی ہے کہ اس وقت اللہ کی مغفرت بندے کے شامل حال رہے, وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ آئندہ بھی یہ مغفرت شامل حال رہے. تو یہاں پہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے استغفار کیجئے, ایک تو وہی جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا شاید اشارہ ہو رحلت طرف, دوسرے یہ کہ اب تک جس طرح سے اے پروردگار تیری مغفرت تیری رحمت میرے شامل حال رہی ہے اسی طرح سے آئندہ بھی اور جب تک میری حیات ہے تب تک یہ شامل حال رہے. اور اس آیت کے نازل ہونے کے اور اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 سال اور با حیات رہے, قید حیات میں رہے, اس کے بعد آپ کی رحلت واقع ہو جاتی. اب آتے ہیں خود سورہ کی تلاوت کی فضیلت کیا ہے, اس کا ثواب کیا ہے, اس کا اجر کیا ہے. متعدد روایات ہیں, میں بس ایک دو روایت پہ اکتفا کرنا چاہوں گا کیونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا ہے کہ ساری روایت کو بیان کیا جائے. خود حضور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے, آپ فرماتے ہیں من قرأ ہذہ السورۃ, جو اس سورے کی تلاوت کرے گا, اوتی من الاجر کمن شہدا مع النبی یوم الفتح, وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے نبی کے ساتھ فتح مکہ کے دن جو ہے وہ حاضر رہا ہو, ان کے ساتھ شریک رہا ہو. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو سورہ حمد کے بعد کسی نماز میں اس سورے کی تلاوت کرے گا اس کے لیے اس طرح سے اللہ نے اس کی نماز کو اس کی عبادت کو اس طرح قبول کرے گا جیسے بہترین طریقے سے قبول کیا جاتا ہے, یعنی اس کی عبادت اس کی نماز بہترین طریقے سے قبول ہوگی. احسن وجہ, احسن قبول ان کے لفظ ہے, اچھی طرح سے اور احسن وجہ اور بہترین طریقے سے. ظاہر سی بات نماز عبادت کرتے میں نہیں پتہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں, لیکن اگر چاہتے ہیں قبول ہو تو کوشش یہ کرنا چاہیے اپنی پنجگانہ نمازوں میں, بعض نمازوں میں کم از کم جو ہے وہ سورہ حمد کے بعد اس سورہ کی تلاوت ہم کریں تاکہ ہماری عبادت اور نماز جو ہے وہ اچھے طریقے سے اللہ
قبول ہو جائے, احسن وجہ جو ہے وہ پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہو جائے.
اب ایک روایت اگر آپ مجھے اجازت دیں اور موافق ہوں تو اس کا بھی میں ذکر کر دوں, اس میں اور مزید اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام جنہیں صادق آل محمد کہا جاتا ہے, آپ فرماتے ہیں من قرأ اذا جاء نصر اللہ والفتح, جو اذا جاء نصر اللہ الفتح کی تلاوت کرتا فی فریضتن و نافلتن, کسی مستحب نماز میں کسی واجب نماز میں, نصرہ اللہ علی جمیع اعدائے, پروردگار اس کی مدد کرتا ہے اس کے تمام دشمنوں کے مقابلے.
کیا کہنے, سبحان اللہ.
اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب یہ شخص آئے گا جس کے تلاوت کرتا ہے نماز میں اپنی قیامت کے دن, تو اس کے ساتھ ایک ایسا پروانہ ہوگا کہ جو پروانہ یہ اعلان کر رہا ہوگا کہ جہنم کی آگ, جہنم کے شعلے, جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے سے اس کو دور رکھا گیا ہے, اور جہاں جہاں سے گزرے گا اس کو خوشخبری دی جائے گی, اس کو جو ہے وہ نوید عطا کی جائے گی, اس کو اچھی اچھی خبریں دی جائیں گی, یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور دنیاوی اس کا جو فائدہ ذکر کیا گیا اس کی طرف اشارہ کروں, ملتا ہے وہ یفتح فی الدنیا من اسباب الخیر.
اور دنیا یہ چھٹے امام ہی کی روایت ہے, چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام,
دنیا میں اس کے لیے خیر کے وہ اسباب فراہم کر دیے جائیں گے کہ لم یتمنا, جس کی وہ کبھی تمنا, جس کی اس نے آرزو بھی نہیں کی ہوگی, ولم یخطر علی قلبہ, اور نہ اس کے کبھی دل و ذہن میں یہ چیز جو ہے خطور کی ہوگی, نہ اس کے وہم و خیال میں بات آئی ہوگی, جو اللہ اس کو اسباب فراہم کرے گا خیر کے, برکت کے, اس کے دنیاوی جو مسائل ہیں ان کے لیے, اور یہ شامل حال ہوگی, اور اس طرح سے اس کے دنیاوی مشکلات بھی.
یعنی انسان کوشش کرے کہ اگرچہ بہت تاکید ملتی ہے نماز پنجگانہ میں بالخصوص, کہ کم سے کم ہم ہمیشہ جو ہے وہ کوشش کریں کہ سورہ قدر اور سورہ اخلاص کی تلاوت کریں, یہ زیادہ تاکید ہے. لیکن اگر ہم بعض اوقات نمازوں میں اگر سورہ نصر کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو ثواب اور یہ فضیلت جو آپ نے احادیث کی روح سے بیان فرمائی, انشاءاللہ وہ بھی ہمارے شامل حال جائے. قبلہ, اس سورہ کا شان نزول کیا ہے, یعنی وہ کون سی وجوہات تھیں یا وہ کیا پس پردہ واقعات تھے جس کی وجہ سے یہ سورہ نازل ہوا؟
جی, جس طرح سے بعض سوروں کا شان نزول بیان کیا گیا, تو اس سورہ مبارکہ کے شان نزول کے حوالے سے میں کتابیں دیکھ رہا تھا تو مختلف اقوال ملتے ہیں, البتہ جو مشہور ہے اس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں.
یہاں پہ میں اپنے سوال کی اصلاح بلکہ کر لوں,
جی,
کہ پس پردہ واقعات تو بہانہ ہوتے ہیں, ورنہ حقیقت میں تو پروردگار عالم کسی سورے کو نازل کرنا چاہتا ہے تو وہ نازل کر دیتا ہے. لیکن بہرحال تاریخ میں یہی ملتا ہے کہ ہر سورے سے پہلے پیغمبر کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا تھا, تو پیغمبر بعض اوقات دیکھا گیا کہ جناب کتابوں میں لکھا ہے کہ پیغمبر انتظار فرماتے تھے کہ اب یہ جو حالات پیش آئے ہیں اس میں اللہ کی مرضی کیا ہے, اس کا حکم کیا ہے, تو اس موقع پر کوئی سورہ یا کوئی آیت نازل ہوتی,
جہاں کوئی سبب ہوتا تھا,
سبب ہوتا,
اس کی وجہ سے اس کو سبب نزول یا شان نزول کہا جاتا ہے. کوئی واقعہ, کوئی حادثہ, یا آئندہ کوئی واقعہ حادثہ ہونے والا, جیسا کہ خود اس سورے کے شان نزول کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو مشہور یہی ہے روایت کی, اس سورے کا نزول فتح مکہ سے مربوط ہے.
صحیح.
اس لیے جب مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور وہاں ان کو اذیت کی جاتی تھی, پریشان کیا جاتا تھا, تو ملتا ہے کہ ان کو حکم ہوا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں اتنی پیدا ہوا ہو, جہاں اسے زندگی گزاری ہو, جہاں پلا بڑھا ہو, تو اسے عجیب انسیت ہوتی, خاص طور سے اگر جو ہے وہ جسے کہتے ہیں مادر وطن ہو, وہاں پہ اگر اس نے پرورش پائی ہو, تو ملتا ہے کہ خاص انسیت تھی مکہ مکرمہ سے, جہاں خانہ خدا ہو, جہاں اللہ کا گھر ہو,
پیغمبر کی ولادت
جی وہاں واقع جہاں واقع ہوئی, تو ایک خاص انسیت ہے. وہاں سے آپ آئے ہیں مدینہ منورہ, ہجرت فرمائی آپ نے, تو ملتا ہے کہ آپ گریہ فرماتے تھے مکہ مکرمہ کو یاد کر کے, آپ رویا کرتے تھے, آپ کا دل تنگ ہو جاتا تھا, آپ جو ہے وہ مایوس ہو جاتے تھے کافی جو ہے وہ. تو ملتا ہے کہ یہ اس کیفیت میں آپ رہے, یاد کیا کرتے تھے, یہاں تک کہ جب سن 7 ہجری میں جنگ خیبر فتح کر کے آپ لوٹ رہے تھے, تو وہاں کے اوپر یہ سورہ نازل ہوتا ہے اور یہ خبر دی جاتی ہے کہ عنقریب آپ کو ایک بڑی کامیابی اور بڑی جو ہے وہ فتح آپ کو ملے گی,
نصیب ہونے نصیب والی ہے, ملنے والی. قبلہ, یہاں پہ اگر آپ اجازت دیں تو پھر انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, اور ابھی ہمارے ناظرین جو ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے, وقفے کے بعد بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس سورے کی تلاوت اور ساتھ میں ترجمہ بھی ہم آپ کی خدمت میں نشر کرتے ہیں. ناظرین, سورہ نصر کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا, انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں اور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اپنے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب کے ساتھ. جی قبلہ, شان نزول آپ بیان فرما
جی رہے. جی, تو میں عرض کر رہا تھا جب سن 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کرام کے ساتھ جب لوٹ رہے تھے جنگ خیبر فتح کر کے, تو وہاں کے اوپر یہ سورہ نازل ہوتا ہے اور ایک بڑی کامیابی کی، ایک بڑی فتح کی جو ہے اس میں خبر دی جاتی ہے،
یعنی گویا فتح مکہ کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے،
اشارہ اس کی خبر دی جاتی ہے فتح مکہ کی، اور بہت حضور بہت خوشحال ہوتے ہیں. اور اس کے ایک ہی سال کے بعد جو ہے سن 8 ہجری میں اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ آپ مکے پہ جو ہے وہ جائیے اور وہاں اس کی کارروائی کیجیے، چڑھائی کیجیے. تو پھر جو ہے وہ وہاں ظاہر سی بات آپ جاتے ہیں اور کامیابی ملتی ہے. کامیابی ملنے کے بعد جو ہے وہ قرآن کی یہ پیشین گوئی ثابت ہوتی ہے اور سب کے لیے، کہ دیکھا گیا کہ لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ جو ہے وہ دین اسلام میں شامل ہونے لگے. صلح حدیبیہ سے اس سورے کو جو متصف نہیں کیا جا سکتا کہ سورہ حدیبیہ، کیونکہ وہ صلح حدیبیہ سے متصف نہیں کر سکتے، کیونکہ صلح حدیبیہ میں گرو گرو لوگ داخل نہیں ہوئے. اس سے پہلے بھی جو ہے وہ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ
حج کے لیے آئے تھے لیکن واپس چلے گئے جی صلح کر کے.
جی تو کہیں کے اوپر کوئی ایسا موقع نہیں تھا جب لوگ گرو گرو کر کے اسلام میں داخل ہوئی. یہی فتح مکہ وہ موقع تھا کہ جب،
حتیٰ کہ ابو سفیان بھی جو پیغمبر کا شدید مخالف تھا، فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ دین اسلام قبول کرتا ہے.
تو یہ وہ موقع تھا کہ جب لوگ گروہ گروہ کر کے جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وہ پیشین گوئی، قرآن کا اعجاز اس لحاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ جو پیشین گوئی کی تھی قرآن نے، جیسے بہت بعض پیشین گوئیاں ہیں قرآن میں جو ثابت ہوئی ہیں، انہی میں سے ایک پیشین گوئی یہ بھی ہے کہ جو قرآن نے پیشین گوئی کی تھی اور ایک سال میں جو ہے وہ ثابت ہوئی اور فتح مکہ ایک بڑی کامیابی آپ کو نصیب ہوئی. اس طرح سے تو اس کا شان نزول فتح مکہ ہے.
قبلہ، اس سورے کے اندر اللہ کی نصرت کا ذکر ہے، تو جو اللہ کی نصرت ہے وہ کس صورت میں یا کس وقت انسان کے شامل حال ہوتی ہے، اور اللہ کس طریقے سے اپنے بندوں کی جو ہے وہ مدد کرتا ہے؟
جی یہ ایک اہم سوال ہے کہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے شرائط ہیں کہ جو ہم اپنے اندر پیدا کریں تاکہ اللہ کی نصرت
ہمارے شامل،
اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو. تو میں یہاں پہ عرض کروں کہ اللہ کی مدد کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ اس کی عام مدد ہے، عام نصرت ہے، کہ جو جتنی مخلوقات ہیں، جتنی موجودات ہیں، سب کے شامل حال ہوتی ہیں. کہ جو بھی اللہ نے خلق کیا ہے، جس مخلوق کو بھی خلق کیا ہے، ان کی رشد و نمو کے لیے، ان کے حیات اور بقائے حیات کے لیے جتنی چیزیں ہیں سب کے لیے فراہم کر دیں، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ درخت ہو، نباتات ہوں، چاہے وہ انسان ہو. انسان جو اللہ نے دیکھا، اس کو علم چاہیے، اس کو قدرت چاہیے، اس کو ارادہ چاہیے، اس کو اختیار چاہیے، اس کو زمین چاہیے، اس کو آسمان چاہیے، اس کو رزق چاہیے، جس کا مختلف شکل میں قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا.
اس لیے وہ قرآن کی غالباً آیت بھی ہے، وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها.
تو جو ضرورت تھی، ارشاد ہوتا ہے قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلق ثم ہدا، ہر چیز کو خلق کے پھر اس کی ہدایت کی، یعنی اس کی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ اس کو چیزیں فراہم کی. تو یہ ایک مدد و نصرت ہے کہ جو انسان، غیر انسان سب کے شامل حال ہے، عام نصرت ہے. ایک پروردگار کی خاص نصرت اور خاص مدد ہے، وہ کس کے شامل حال ہوتی ہے. اب یہاں کے اوپر یہ خاص انسانوں سے مخصوص ہے. اب انسانوں میں بھی کچھ وہ ہیں جو مسلمان مومن ہیں، کچھ وہ جو کافر ہیں، مسلمان نہیں ہے. تو کافر بھی جب اپنے راستے کو انتخاب کرتا ہے، اگرچہ وہ غلط راستہ ہے، اس میں بھی اللہ مدد کرتا ہے تاکہ کل یہ نہ ہو کہ میرے پہ جبر کیا گیا، مجھے جو ہے وہ مجبور کیا گیا مجھے اپنا راستہ اختیار کرنے میں. اس کے بھی اس کفر کے راستے میں اس کی مدد کرتا ہے اللہ، جو ضرورت ہوتی ہے وسائل وہ فراہم کرتا ہے. جو ایمان کے راستے میں چلتا ہے اس کی بھی اللہ مدد کرتا ہے. اس کے لیے
جو کفر کا راستہ اختیار کر رہا ہے، پروردگار اس کی بھی مدد کرتا ہے تاکہ وہ کفر کی طرف چلا جائے،
تاکہ وہ کفر بھی اختیار کرے تو دلیل ہو، حجت کے ساتھ جو ہے وہ، اور جو ایمان اختیار کرے وہ بھی دلیل کے ساتھ، تو ان دونوں کی مدد کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ کفر کی جو مدد، وہ اس لیے نہیں کہ وہ کفر کے راستے میں جو ہے وہ باقی رہے، نہیں، بلکہ اس لیے کہ کل وہ حجت قائم نہ کر سکے، جو ہے میں اس راستے پہ چلنا چاہتا ہوں، مجھے یعنی جبر نہیں ہے اللہ کے یہاں، جس راستے پہ چلنا چاہو انا ہدی نہ حصہ بھی اما شاکر اما کفر، ہم نے بتا دیا ہے یہ کفر کا راستہ ہے، شرک کا راستہ ہے، اور دونوں راستے کی ہم نے رہنمائی،
چاہے تو پروردگار اس کا راستہ روک سکتا ہے کہ وہ کفر کی طرف نہ جائے، لیکن اس طرح جبر لازم آئے،
جبر لازم آئے. لیکن ہماری گفتگو خاص طور سے مومنوں اور مسلمانوں کے سلسلے میں، ان کی کس طرح سے اللہ، کون سے شرائط ہیں، کون سے اسباب ہیں کہ جو سبب بنتے ہیں کہ اللہ مدد کرے. ایک تو خود ایمان ہے. ایمان اگر انسان اپنے اندر پیدا کرے تو یہ خود سبب بنتا ہے کہ اللہ مدد کرے. جیسا کہ سورہ غافر کی آیت نمبر 51 میں ارشاد ہوتا ہے، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، یقیناً یقیناً ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں, اور کس کی؟ والذین آمنوا, اور صحابہ ایمان کی مدد تاکید کر رہا ہے. فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشہاد, دنیا میں مدد کرتے ہیں اور جب لوگ گواہی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے, گواہی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے اس دن بھی مدد کریں. ایمان ہے. دوسرا تقویٰ ہے. تقویٰ جب انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے تب اللہ کی نصرت اس کے شامل حال ہوتی. اسی طرح بعض جگہ پہ ایمان و تقویٰ دونوں کا ساتھ ذکر ہوا ہے, یہ دونوں ساتھ میں ہونا چاہیے, تب جو ہے اللہ مدد کرتا ہے. کس طرح سے؟ کہ برکتیں حاصل کرتا ہے, رزق میں برکت دیتا ہے, آیات میں برکت دیتا ہے, ارادے میں برکت دیتا ہے, مختلف طرح سے. اس لیے وہ آیت آپ نے یقین سنی, سورہ اعراف کی آیت ہے, آیت نمبر 96, لو ان اہل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اگر یہ اہل قریہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے. دنیا میں جو آدمی جو کوشش کر سکتا ہے وہ جو ہے وہ کیا شرق ہے, غرب ہے, شمال ہے, جنوب ہے, فقط ان حدود میں, لیکن زمین اور آسمان سے کون برکتیں؟ یہ اللہ سبب بنتا ہے کہ برکتیں نازل ہوں. مگر شرط
یعنی ایمان اور عمل صالح اور تقویٰ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں, اس کی حتیٰ کہ مادی جو زندگی ہے اس میں بھی پروردگار جو ہے وہ بہت زیادہ برکت اسے عطا کرتا ہے.
البتہ یہ تقویٰ کا مطلب ہی نہیں کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے, تقویٰ نام ہے عمل کا, یعنی انسان کوشش کرتا ہے, عمل کرتا ہے, اس کے بعد نتیجہ جو ہے وہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے, پھر اللہ جو نتیجے میں اس کی مدد کرتا ہے, اس کے ہر لحاظ سے اس میں برکت دیتا ہے, اس کو رزق دیتا ہے. اسی طرح سے صبر اور استقامت ہے. اگر انسان صبر اور استقامت سے کام لے تو یہ خود سبب بنتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے, پھر ثابت قدم رہتے ہیں. تنزل علیہم الملائکہ, ملائکہ نازل ہوتے ہیں, یہ مدد ہے. ملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, خوف زدہ نہ ہو, حزن و ملال نہ ہو, اور ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں. تو یہ خوف سے ان کو امن میں, امن کی بشارت دینا, اور کیا کہتے ہیں ملائکہ کا نزول, یہ خود ایک طرح کی مدد ہے. مگر شرط کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر استقامت ہونی چاہیے, صبر و پائیداری ہونا چاہیے. اس لیے بڑی اچھی بات جو ہے وہ علامہ ذیشان حیدر جوادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی مدد جو شامل حال ہوتی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹھیک ہے وہ جو کسی کو لاوارث نہیں ہونے دیتا, کسی کو بیارو مددگار نہیں چھوڑتا اپنے مومن مسلمان بندے کو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مصیبت میں بھی مبتلا کرتا, بلاؤں میں مبتلا نہیں کرتا. نہیں, بلاؤں میں مبتلا کرتا ہے وہ, اس کا بھی فلسفہ, تاکہ صبر کا جوہر ظاہر ہو سکے انسان کے اندر. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ مصائب میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ کمالات کی منزلیں طے کر سکے انسان, بغیر اس کے جو کمال کی منزلیں طے نہیں کر سکتا.
دونوں یہ خود ایک مستقل چیپٹر ہے کہ جس میں پروردگار نے بہت ساری آیت اتاری ہیں, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, اور اس طرح کی بہت ساری آیت کہ انسان, پروردگار انسان کو آزمانے کے لیے مختلف بلاؤں میں اسے گرفتار کرتا ہے. قبلہ یہاں پر بھی ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے, پھر انشاءاللہ اس گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان, جس میں ہم آپ کی خدمت میں سورہ نصر کا تعارف پیش کر رہے ہیں. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر. ناظرین, آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیام رحمان کے ساتھ سورہ نصر کا تعارف پیش کر رہے ہیں. ہمارے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں. قبلہ, ان اسباب کا ذکر آپ کر رہے تھے کہ جن کی وجہ سے پروردگار عالم انسانوں کی, بالخصوص مؤمنین کی جو صاحبان ایمان ہیں, ان کی مدد کرتا ہے.
جی, تو میں عرض کر رہا تھا صبر و استقامت ہے, انسان اپنے اندر پیدا کرے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی. اسی طرح سے جو راہ خدا میں کوشش کرتا ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راہ میں کوشش کرتے ہیں اپنے راستوں کی, ان کو ہدایت کرتے ہیں, اللہ مدد کرتا ہے. اسی طرح امکانات سے استفادہ ہے, جو امکانات, جو وسائل, جو فیسلٹیز ہیں, ان کو آدمی استعمال کرے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا نہ رہے. جیسے دشمن جو ہے وہ ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے, ہم اس کو جو ہے وہ دشمنوں کے خلاف اور اپنے اتحاد کے لیے, اپنے کو قوی کرنے کے لیے اس کو استعمال کریں. اس کی برال آیتیں, میں وقت کم ہے اس میں سب آیتوں کا ذکر کروں. اسی طرح سے جو موجودہ جو رہبر ہے, جو نبی ہو ممکن ہے, امام ہو یا نائب امام ہو, ولی فقی ہے, مجتہد ہے, اس کی اطاعت ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول اولی الامر منکم, اس طرح اطیع اللہ و رسولہ, اور تم ایسا نہ کام نہ کرو تمہارے اندر سستی پیدا ہو. اللہ مع الصابرین, اللہ صابروں کے ساتھ ہے. تو جب انسان اطاعت کرتا ہے, جو اللہ کو نمائندہ ہوتا ہے, وہ ایک ممکن ہے عالم بعمل کی شکل میں ہو, ممکن ہے مجتہد کی شکل میں ہو, فقیہ ولی فقیہ, اس کی تب اللہ کی نصرت و مدد جو ہے انسان کے شامل حال ہوتی. اسی طرح سے جب انسان خدا کی مدد کرتا ہے تب جو ہے وہ اللہ کی مدد انسان کے شامل حال ہوتی ہے. یہ سورہ محمد میں ارشاد ہوتا ہے, ان تنصر اللہ ینصرکم یثبت اقدامکم, تم اللہ کی مدد کرو گے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم کو ثابت تمہیں ثابت قدم رکھے گا. اسی طرح سے توبہ و استغفار ہے کہ اگر انسان توبہ و استغفار کرتا ہے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے, جیسا کہ سورہ معارج اور سورہ نوح میں, بلکہ سورہ نوح میں ارشاد ہوتا ہے جناب نوح کے بقول کہ وہ کہتے ہیں کہ استغفروا ربکم انہ کان غفار, تم استغفار کرو بہت بخشنے والا ہے, یرسل السماء علیکم اطرارا, تم پر موسلا دار بارش کرے گا. استغفار اگر آدمی کرے تو دیکھیں اللہ کی مدد شامل حال ہوتی, موسلا دار بارش ہوتی. ویمددکم باموال وبنین, اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا,
یعنی تمہیں مال عطا کرے گا اور اولاد
عطا کرے گا. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہار, تمہارے لیے باغات قرار دے گا, تمہارے لیے نہریں قرار دے گا, شرط ہے کہ استغفار کرو. تو ایک استغفار سبب بنتا ہے, اس لیے بہت تاکید ہے انسان خوب استغفار کرے اگر چاہتا ہے کہ اللہ کی مدد اس کے شامل ہے.
قبلہ ابھی آپ نے ایک سورہ کی تلاوت کی اور اس سورہ کے اندر یہ ملتا ہے, سورہ غالباً سورہ محمد کی ایک آیت کی تلاوت کی, ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ ہم اس آیت میں پروردگار ہمیں حکم دے رہا ہے اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو ہم اللہ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں, ہم تو خود اس کے محتاج ہیں, پل پل لمحہ بہ لمحہ سیکنڈ بہ سیکنڈ ہم اس کے محتاج ہیں اور اس کی مدد کے طالب ہیں, ہمیشہ اس سے مدد طلب کرتے ہیں. بالخصوص سورہ حمد میں ہمیشہ ہم تلاوت میں نمازوں میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس سے استعانت اور نصرت اور مدد طلب کرتے ہیں. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان تنصر اللہ, اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو وہ تمہاری مدد کرے گا. ہم اللہ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں اور پھر وہ ہماری مدد کیسے کرتا ہے؟
جی, سب سے پہلے میں عرض کروں کہ وہ ہماری مدد کیسے کرتا ہے. ابھی میں نے کچھ عوامل جو بیان کیے اس میں بعض ایسی چیزوں کی طرف اشارہ تھا کہ جس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ برکتوں کو نازل کر کے, ہمارے ارادوں کو مضبوط کر کے, ہم پر ملائکہ کا نازل کر کے ہماری مدد کرتا ہے,
اولاد دیتا ہے, مال دیتا ہے, رزق عطا کرتا ہے.
اس کے علاوہ اور بھی بہت سی شکلیں اور صورتیں اور طریقے بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرتا ہے. ایک تو خود سکون اللہ مومنوں کے دلوں میں, جب کہ ایسا موقع آتا ہے جب دشمن گھیرے ہوئے حملہ کر رہا ہو, حملہ کرنے والا ہو, تو مومنوں کے دلوں میں خاص سکون و اطمینان اللہ پیدا کرتا ہے. جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین, سورہ فتح میں ہے کہ وہی وہ ذات ہے کہ جس نے سکون کو مومنوں کے دلوں میں پیدا کیا, اس طرح سے مدد کرتا ہے. اسی طرح سے دشمنوں کے دل میں خوف اور وحشت پیدا کر کے صاحبان ایمان کی مدد کرتا ہے.
بے شک.
کس طرح؟ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے سورہ انفال میں آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, کہ ہم ان قریب رعب اور وحشت ڈال دیں گے ان لوگوں کے دل میں جو کفار ہیں, جو کافر ہیں.
کیا کہنا, تو ان کے دل, یعنی مومنین کے دل میں اطمینان اور سکینہ جی. پروردگار پیدا کرتا ہے, اور جو دشمنان خدا ہیں پروردگار ان کے دلوں میں مومنین کا رعب اور دبدبا اور وحشت ڈال دیتا
ہے. یہ مدد اس طرح سے مدد کرتا ہے. اسی طرح سے جب کہیں ایسا موقع ہو کہ جب دشمن زیادہ ہو اور مسلمانوں مومنوں کے تعداد کم ہو, تو وہاں کے اوپر ان کے تعداد کو کم دکھاتا ہے مومنوں کی نظر میں اور مومنوں کے تعداد کو زیادہ دکھاتا ہے. جیسا کہ جنگ بدر میں ہوا,
بے شک,
کہ وہاں کے اوپر کفار زیادہ تھے, مشرکین زیادہ تھے اور صاحبان اسلام کم تھے, اس کا مفصل قرآن مجید میں ذکر ہے. تو وہاں کے اوپر پروردگار نے کس طرح سے
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ,
مختلف جگہ پہ مدد کی اشارت ہو. يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا, جب اللہ نے تمہارے خواب میں ان کی تعداد کو کم دکھایا اور ان کی تعداد کو تمہارے اور تم کو جو ہے وہ تعداد کی نظر سے
زیادہ
دکھایا, تو اس طرح سے اللہ مدد کرتا ہے. اسی طرح سے ملائکہ کو نازل کر کے اللہ مدد کرتا ہے, جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے سورہ انفال کے آیت نمبر 9 میں استستغیثون اللہ, جب اس وقت کو یاد کرو جب تم اللہ سے فریاد کر رہے تھے. کیا فریاد کر رہے تھے؟ کہ اے اللہ ہمیں مدد کر. تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کس طرح سے مدد کی؟ 1000 ملائکہ نازل کیے اور ملائکہ نے تمہاری مدد کی اور تم جس کی وجہ سے جنگ میں کامیاب ہو. تو یہ یا عذاب نازل کرتا ہے دشمنوں پر، مختلف مقامات دیکھے جب نبیوں نے ہدایت کے طرف دعوت دی، نہیں مانے، اکڑے رہے، ان کو فرصت دی، موقع دیا، اس کے باوجود بھی راہ راست بنی ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا. مختلف الفاظ، طوفان ہے، سیلاب ہے، زمین جو ہے زیر و رو ہو گئی، اور مختلف طرح کے.
سورہ فیل خود ایک مکمل جی سورہ اس بات کا جو ہے وہ شاہد ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے اصحاب فیل کے اوپر جو ہے وہ کنکریوں کا عذاب نازل
زم نازل. البتہ شرط یہ ہے کہ ہم موانع نہ ایجاد کریں کہ اللہ کے
مسلط،
ہاں رکاوٹیں پیدا نہ کریں کہ اللہ کی مدد ہمارے شامل. مثلا رکاوٹوں میں کیا، ایک تو غرور، اختلاف، اگر ہم غرور و تکبر سے کام لیں، اگر ہمارے درمیان اختلاف رہے،
تفرقہ بازی ہو،
بجائے یہ کہ ہم جو ہے وہ دشمنان اسلام، جو اسلام کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، ان کے مقابلے متحد ہو جائیں، ان کے سازشوں کو بجائے کہ سمجھیں، ہم خود ہی جو ہے وہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے خون بہاتے رہیں، تو یہ سبب بنتے ہیں کہ اللہ کی نصرت جو ہے وہ ہمارے شامل حال نہ ہو اور اس طرح سے ہم جو ہے وہ ہر میدان میں ناکام رہے.
بڑا المیہ ہے قبلہ آج کے اس دور میں کہ افسوس کے بعض مسلمانوں کے فرقے دوسرے مسلمانوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، ان کی تکفیر کرتے ہیں، اور اس طریقے سے نفرت کا بیج جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے درمیان وہ بو رہے ہیں.
جی میں نے شاید عرض کیا تھا کہ بریکٹ میں عرض کروں کہ ایک سازش ہے، ایک پروپیگنڈا ہے کہ جو مسلمانوں کے خلاف جو ہے لڑایا جا رہا ہے، اور دشمن اس کا تماشا دیکھ رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کو ختم کیا جائے، اسلام کی بنیادوں کو کمزور کیا جائے، اور سارے پروپیگنڈے، ساری سازشیں، ساری پروگرام ان کے ہو رہے ہیں، اور ہم میں سے بعض مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو برین واش کر دیا جاتا ہے، جن کو اس طرح سے دماغ کو جو ہے وہ سکھا دیا جاتا ہے، ان کو ٹرین کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی جو ہے وہ، حتیٰ بے گناہ انسانوں کو بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ مجرم سمجھنے لگتے ہیں، ان کو کافر و ظالم سمجھنے لگتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کی طرف جو ہے وہ جو ایسے لوگ جو بعض واقعین ہو سکتا ہے بھولے بھالے ہوں، ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت
ہے. پروردگار ہمیں اس فتنے سے جو اس وقت عالم اسلام میں مسلمانوں کے درمیان اور مسلمانوں ہی کے خلاف پیدا ہوا ہے، پروردگار ہمیں اس فتنے سے بچائے. قبلہ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد ہمارا اس پروگرام کا یہ آخری وقفہ ہے. اس کے بعد وہ جو سوال میں نے آپ کی خدمت میں آپ سے کیا تھا کہ ہم اللہ کی کیسے مدد کر سکتے ہیں، یہ تو آپ ابھی ذکر فرما رہے تھے کہ اللہ ہماری مدد جو ہے وہ کب کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، اس کے اسباب و عوامل کیا ہیں، ہم اللہ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس سوال کا جواب وقفے کے بعد. ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ابھی تک پروگرام جاری و ساری ہے اور اس پروگرام کا آخری وقفہ ہے، اور پروگرام پیام رحمان چل رہا ہے. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان کے ساتھ، اور ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، صرف 3 منٹ رہتے ہیں. میں بغیر کسی مقدمے کے چلتا ہوں اپنے مہمان کی خدمت میں. جی قبلہ، پروردگار عالم کی ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں جو آیت کہہ رہی ہے ان تنصر اللہ ینصر کو.
جی ابھی تک ہماری گفتگو یہ تھی کہ پروردگار کیسے ہماری مدد کرتا ہے،
اس کے اسباب کیسے، عامل کیا
اسباب عامل، اور یہ کہ ہم اپنی طرف سے رکاوٹیں ایجاد نہ کریں. اس میں ایک رکاوٹ غرور ہے، دوسرے اختلاف ہے، تیسرے ظلم ہے، اور چوتھے معصیت ہے، کہ جو باعمل عالم ہے، جو مجتہد کے شکل میں ہے یا فقیہ کے شکل میں ہے یا ولی فقیہ، اس کی ہم مخالفت نہ کریں. وہ جو کہہ رہا ہے زمانے کو دیکھتے ہوئے، جو حکم دے رہا ہے، جو فتویٰ دے رہا ہے، اس کی ہم اگر مخالفت کریں گے تو ہم رحمت خدا سے دور ہوں گے. اب یہ کہ ہم پروردگار کی کیسے مدد کر سکتے ہیں، جیسا کہ سورہ محمد میں کہا گیا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تو ہر لحاظ سے بے نیاز ہے بھائی. وہ علم مطلق ہے، وہ قدرت مطلق ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ سمجھ مطلق ہے، وہ بے نیاز ہے، مطلقاً بے نیاز ہے. پھر کیا مدد کے معنی؟ یعنی وہ خدا ہو کے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ تم مدد کرو میری. دو جگہ جہاں پروردگار نے اپنے بندوں سے کچھ مانگا، ایک جگہ قرض مانگا ہے، دوسری جگہ مدد مانگی. قرض کا مطلب تم اگر بندے مومن کو قرض دو گے تو گویا کہ مجھے قرض دیا.
من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا،
ایک قرض مانگا، ایک مدد مانگی ہے. بندے مومن قرض دینا مجھے قرض دینے کے برابر، اور بندے مومن قرض دو گے مجھے قرض دینے کے برابر، میں اس کو کئی گنا بڑھا کے تمہیں دوں گا.
کیا کہیں،
اسی طرح مدد مانگی ہے. اب ہم کیسے اللہ کی مدد کر سکتے ہیں؟ تو کہا گیا مفسرین کرام نے کہا کہ اللہ کے دین کی مدد اللہ کی مدد ہے،
بے شک
اسلام کی مدد اللہ کی مدد ہے، پیغمبر کی مدد اللہ کی مدد ہے،
اسی اللہ طرح سے کے احکام پہ عمل اور اس کی مدد اور نصرت اللہ کی مدد،
خود دیندار بننا اللہ کی مدد ہے، دوسروں کو دیندار بنانا اللہ کی مدد ہے. اس طرح ابھی جو ذکر ہو رہا تھا کہ آج بعض ایک فرقہ ایسا ہے کہ جو دوسرے مسلمانوں کا یا بے گناہ انسانوں کا خون بہا رہا ہے، ایسے لوگوں کو جو دوسروں کے پروپگنڈوں کے شکار ہے، سازشوں کے شکار، ان کو واقعی بتانا کہ کیا حضور کی سیرت میں یہی تھا کہ ان کے یہاں بھی ایسے ہی تھا کہ جس کو چاہو اپنی طرف سے کافر و مشرک کر دو، مسلمانوں کا خون بہاؤ.
پیغمبر کی زندگی میں ان کی جو سیرت مبارکہ ہے اس کے اندر تو جو کفار، جو یہودی، جو عیسائی پیغمبر کی حکومت کے ماتحت تھے، جو جزیہ دے رہے ہیں اور سازشیں نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی مامون تھے، یعنی ان کو بھی امن و امان تھا.
یہ کہیں تک کہیں سے کہیں ان کی سیرت میں نہیں ملتا ہے، ان کی کسی حدیث میں نہیں ملتا.
آدھا منٹ رہے گا.
اچھا، تو یہ کہ ہم اس طرح سے ان کی مدد کر سکتے ہیں کہ ہم دین کی مدد کریں، اسلام کی مدد کریں ایسے بھٹکے ہوئے گمراہ لوگوں کو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ بھی مدد کرتا ہے. جیسے دیکھا فتح مکہ کے موقع پہ پیغمبر کی مدد کی، یا خود اسلامی انقلاب ایران کے سلسلے میں اللہ نے کس طرح سے مدد کی، یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 33 روزہ جو جنگ ہوئی کس طرح سے اللہ نے مدد کی، جو
نصر اللہ، حسن نصر اللہ کی
جی کس طرح سے مدد کی. اس طرح جب آخری امام آئے گا تب بھی دیکھیں گے کہ اللہ کس طرح سے مدد کرے گا، اور لوگ فوج در فوج، جوق در جوق دین اسلام میں
شامل ہوتا داخل ہو. بہت بہت شکریہ قبلہ، ٹائم ختم ہو گیا ہے. ناظرین، پروگرام کا ٹائم یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے، اور آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.